أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واصحابه المنتجبين. اما بعد، قال الامام الحسين عليه السلام: الا ترون ان الحق لا يؤمن به وان الباطل لا يقنع. صلوات الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان ایمانی، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ یہ سلسلے مجالس کی تیسری تقریر ہے اور تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں. یہ در حقیقت یہ مجالس اس قول کے مطابق ہے کہ منابرنا مدارسنا، ہمارے منابر ہماری درسگاہیں ہیں. یہ مجلس نہیں بلکہ درسگاہ حسینی ہے. اگر یہ درسگاہ حسینی ہے تو یہاں اسی نیت سے آنا چاہیے جس نیت سے انسان یونیورسٹی میں جاتا ہے، جیسے انسان درسگاہ میں جاتا ہے، جیسے انسان مدرسے میں جاتا ہے، کچھ سیکھنے کی نیت سے جاتا ہے، پڑھنے کی نیت سے جاتا ہے، کچھ سمجھنے کے لیے جاتا ہے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم کو جاننے کی کیا ضرورت ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ آزاداری کی حقیقت کے بارے میں ہمیں کچھ سیکھنا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آزاداری کسے کہتے ہیں، تو سب یہ کہتے ہیں ہم کو کیا بتا رہے ہیں، ہم کو تو سب معلوم ہے آزاداری کیا ہوتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حسین شناسی پہ گفتگو ہوگی تو کہتے ہیں امام حسین کو سمجھنے کے لیے چلیے ایک جگہ درس ہو رہا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام اور کربلا شناسی اور حسین شناسی پہ گفتگو ہونے والی ہے، تو سب کہتے ہیں کہ حسین شناسی اور ہم کو کیا ضرورت ہے حسین شناسی، کیونکہ ہم تو امام حسین علیہ السلام کو دوسری قوموں سے بہتر جانتے ہیں. ہم زمانے میں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے امام حسین علیہ السلام. یہ کچھ غلط فہمیاں ہمارے اندر اس قدر راسخ ہو چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیوں دلچسپی نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ جانتے ہیں تو ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، اسی لیے علمی محاورہ کا ایک تقسیم ہے کہ جہل کی دو قسمیں بیان کی ہیں علماء نے، کہ ایک جہل بسیط ہے، ایک جہل مرکب ہے. جہل بسیط یعنی کسی چیز کو نہ جاننا جہل ہے. کسی بات کو اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم جاہل ہیں، نہیں جانتے ہیں. اور یہ وہ جہل ہے کہ ہر بچہ جب ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے. تخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اس طرح سے باہر لائے گئے کہ کوئی چیز نہیں جانتے تھے. تو نہ جاننا عیب نہیں ہے، نہ جاننے پر باقی رہنا عیب ہو سکتا ہے، لیکن نہ جاننا عیب نہیں ہے. دوسرے جہل مرکب ہے. جہل مرکب کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک تو نہیں جانتا ہے اور نہیں جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے, یعنی اس بات کا اسے علم نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. تو دو جہل ہوئے نا, ایک تو خود واقعے کا علم نہیں ہے, یہ ایک جہل ہے, اور دوسرے اپنے جاہل نہ ہونے کا علم نہیں ہے, یہ دو جہل ہیں. یہ دو جہل وہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کبھی ہوشیار ہو ہی نہیں سکتا. آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب با عبد بیمانت, یعنی وہ شخص کبھی بھی باہر آ ہی نہیں سکتا, علم کے اجالے میں, علم کی روشنی میں وہ کبھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ وہ کبھی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جہل مرکب میں گرفتار ہے. آنکس کے ندانت جو نہیں جانتا ہے, وہ ندانت کے ندانت اور نہیں جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے. سوال اس وقت کرے گا انسان جب اس کو علم نہیں ہوگا اور اسے یہ پتا ہوگا کہ میں نہیں جانتا ہوں, تبھی تو آپ سوال کریں گے کہ راستہ کہاں جاتا ہے. کون پوچھے گا جس کو یہ پتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں, اور جس شخص کو یہ گمان ہے کہ میں جانتا ہوں وہ تھوڑی پوچھے گا, نہیں پوچھے گا, اگرچہ کہ غلط راستے پہ جانا ہے. ایک تو راستے کا علم نہیں ہے, راستے کا علم نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے, پوچھ لیجئے, لیکن پوچھے گا اس لیے نہیں کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں, تو پھر پوچھے گا کیوں؟ یہ ہماری قوم کے تعلق سے کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ہمارے پاس اب ہوتا یہ جا رہا ہے کہ ہر شخص آیت اللہ بن رہا ہے, ہر شخص اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے, اور وہ مجتہدین کو پرکھتا ہے کہ کون سا مجتہد صحیح ہے کون سا غلط ہے, وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ کون سا خطیب صحیح ہے اور کون سا خطیب غلط ہے, کون صحیح پڑھ رہا ہے اور کون غلط پڑھ رہا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھیں کہ کیسا پڑھتے ہیں. بہرحال یہ کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حقیقت کے علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمیں جہل مرکب سے باہر آنا ہوگا اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت ہے. فی الحال جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ آزاداری کا مفہوم ہے, اور آزاداری کا موضوع ہے جس پر دو جلسوں میں گفتگو ہو چکی ہے, یہ تیسری نشست ہے, اس میں پھر ہم آزاداری کے بارے میں گفتگو کریں گے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آزاداری ایک نعمت ہے اور نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جب انسان نعمت کی جس قدر قدر کرتے جائے گا اتنی ہی نعمت سے مستفیض ہوتا رہے گا, اور اگر وہ نعمت کی قدر نہیں سمجھے گا تو پھر وہ نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اتنی قدر کیوں کرتے ہیں, قدر جتنا زیادہ کریں گے آپ, جتنا آپ احترام کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے, جس کا آپ احترام کر رہے ہیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا آپ کا فائدہ ہے. نعمت کو خود فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے, نعمت تو نعمت ہے چاہے آپ مانے تو نعمت ہے, اگر آپ نہ مانے تو وہ نعمت ہے. آپ کے ماننے سے تو نعمت میں تو نہیں بدل جاتی, نعمت نعمت رہتی ہے, لیکن اگر آپ مانیں گے تو آپ کو اس کا فیض پہنچے گا, اگر آپ اس کو نعمت سمجھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے, اگر آپ اس کو نعمت کو نعمت سمجھیں گے, اچھائی کو برائی سمجھیں گے تو آپ کا نقصان ہونے والا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احترام کیجئے حسینیہ کا, حسینیہ کا احترام کیجئے کیا مطلب ہے, یعنی احترام کیا کیسے کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا احترام کیجئے, احترام کیسے کرنا چاہیے یہ کوئی نہیں بتاتا, سب کہتے ہیں کہ قرآن کا احترام کیجئے, کہتے ہیں عالم کا احترام کیجئے، تو کیسے عالم کا احترام کیا جاتا ہے؟ مسجد کا احترام کیجئے، مسجد کا احترام کیسے ہوتا ہے؟ سب یہی کہتے ہیں کہ مسجد کا احترام ہونا چاہیے، قرآن کا احترام ہونا چاہیے، حسینیہ کا اہتمام ہونا چاہیے اور امام بارگاہ کا احترام ہونا چاہیے، علماء کا احترام ہونا چاہیے، بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے، بڑوں کا احترام ہونا چاہیے، والدین کا احترام ہونا چاہیے، لیکن یہ احترام ہوتا کیسے ہے؟ قرآن کا احترام کا مفہوم یہ سمجھا گیا ہے کہ اسے چوم کر تاک کر دو، یہ احترام ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ احترام ہے، کہ قرآن کو کوئی چھوئے نہ، یہ احترام ہے قرآن، اتاریں گے تاکچے سے تو بے ادبی ہو جائے گی، ہاتھ میں لیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، کھولیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، پڑھیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، لہذا اسے ڈھانپ کے رکھ دو، لپیٹ کے رکھ دو، یہ اس کا احترام ہے۔ مسجد کا احترام کیجئے، یعنی مسجد کو جھاڑو دیتے رہیے، یہ مسجد کا احترام۔ علماء کا احترام یہ ہے کہ علماء کے ساتھ کے استقبال میں کھڑے ہوئیے، یہ احترام۔ مسجد کا احترام اس طرح سے، حسینیہ کا احترام اس طرح سے، قرآن کا احترام اس طرح سے، یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور اسی کو ہم احترام سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ احترام نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ احترام نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ مسجد کا احترام یہ ہے کہ مسجد کو صاف رکھا جائے، یہ احترام ہے مسجد کا، اس کو چومیں، اس کے دروازے پر بوسا دیں اور چلے جائیں، یہ مسجد کا احترام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ احترام ہے، مسجد شکوا کرے گی، مسجد شکایت کرے گی، مسجد پکارے گی، کہے گی کہ میرا احترام کسی نے نہیں کیا، میری توہین کی ہے ان لوگوں نے۔ کوئی پوچھے کہ آپ کی توہین کیسے کی ہم نے، ہم نے تو آپ کو بہت صاف ستھرا رکھا تھا۔ تو مسجد کہے گی کہ میرا احترام یہ تھا کہ مسجد میں آ کے اگر تم نماز پڑھتے تو یہ میرا احترام تھا۔ بڑی مسجدیں بنانا اور وہ مسجدوں کو پر نہ کرنا، یہ مسجد کا احترام نہیں ہے، یہ مسجد کی توہین ہے۔ مسجد تو بنا لی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، تو مسجدیں بنانا تو بہت آسان ہے۔ لوگ مسلیوں کے اعتبار سے مسجد نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ مسجد نمائش کے طور پہ بنائی جا رہی ہے۔ آپ جائیے ابوظبی میں دیکھیے شیخ زائد مسجد، کس قدر خوبصورت مسجد بنائی گئی، اتنی بڑی مسجد بنائی گئی ہے، لیکن ایک صف بھی پر نہیں ہو سکتی، تو وہ پڑھنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اقتدار کی ابہت بتانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ نمائش کے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ کوئی ابوظبی جاتا ہے تو مسجد دیکھنے کے لیے، جیسے تاج محل دیکھنے کے لیے لوگ آگرہ جاتے ہیں، اسی طرح سے۔ تو یہ نمائش کی جگہیں بنائی گئی ہیں کہ یہ عمارت کو دیکھیے، اتنی بہترین عمارت بنائی گئی، وہ قالین دیکھیے جو پوری مسجد میں، ایک قالین ہے جو پوری مسجد میں بچھائی گئی، وہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں یہ مسجد کا احترام نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا احترام یہ نہیں ہے کہ اسے چوم کے تاک میں رکھا جائے، یہ توہین قرآن ہے، یہ محجوریت قرآن ہے، کہ قرآن کو آپ نے ترک کر دیا۔ مرسل اعظم پکاریں گے ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، یہ توہین قرآن ہو رہی ہے۔ ہر گھر میں توہین، قرآن اگر گھر میں رکھا ہوا ہے تو ایک مرتبہ ایک آیت تو پڑھیے کم سے کم، روز کھول کے تو دیکھیے، ملاقات تو کیجیے، یہ اس کا احترام ہے، ورنہ یہ قرآن فریاد کرے گی۔ جو قرآن کی تلاوت گھر میں کرے گا وہ گھر منور ہو جائے گا، جیسے گھر میں روشنی جلائی جاتی ہے، گھر کو اجالا کیا جاتا ہے، لائٹ جلائی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ آباد رہیں، تاکہ پتا چلے کہ اس میں کوئی رہتا ہے، انسان رہتے ہیں اس میں. تو جب کوئی قرآن کھولتا ہے تو قرآن کی تلاوت جب کرتا ہے تو اس کی روشنی آسمانوں تک جاتی ہے. روایات میں ہے کہ وہی گھر کو ملائکہ زندہ گھر سمجھتے ہیں جس گھر سے روشنی نکلتی ہے، اور روشنی جو نکلتی ہے وہ تلاوت قرآن سے نکلتی ہے. تلاوت قرآن سے اگر ہر گھر میں تلاوت قرآن ہونے لگے تو ہر گھر سے روشنی نکلے گی، اور ملائکہ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہ گھر مومنین کا گھر ہے، یہ گھر اللہ کو ماننے والوں کا گھر ہے. لہذا اس پر رحمتیں نازل کی جائیں، اس گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جو گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر اندھیرا ہوتا ہے، اور ملائکہ آسمان کی بلندیوں سے دیکھتے ہیں تو وہ گھر انہیں دکھائی نہیں دیتا، اندھیرا دکھائی دیتا ہے اس گھر میں. اگر جب اندھیرا دکھائی دے گا تو رحمت کیسے نازل ہوگی؟ زندہ انسان اس میں نہیں رہتے ہیں، اس میں مردہ انسان رہتے ہیں. تو زندگی اسی چلنے پھرنے اور سانس لینے کا نام نہیں ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے علم القرآن. سب حیات انسانی قرآن کی وجہ سے ہے. قرآنی انسان ہے تو باحیات ہے، قرآنی انسان نہیں ہے تو باحیات نہیں ہے. چلتی پھرتی لاشیں بھی ہوا کرتی ہیں. تو لہذا قرآن کا احترام یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، عالم کا احترام یہ ہے کہ عالم سے سوال کیا جائے، مسئلہ پوچھا جائے. اگر سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے، اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توہین ہو رہی ہے، کہ اسے آپ عالم سمجھ ہی نہیں رہے. اگر سمجھتے تو ضرور پوچھتے، نہیں پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام نہیں ہو رہا ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے. اسی طرح سے مسجد میں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مسجد کی توہین. حسینیہ کو اگر آباد نہیں کرتے ہیں، یہاں ذکر اولیاء نہیں کرتے ہیں، تو یہ توہین نہیں. مجلس کی توہین یہ ہے کہ مجلس میں شریک نہ ہو انسان، تو یہ مجلس کی توہین ہے. تو عزیزان گرامی، احترام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اسی میں مصرف کیا جائے، تو یہ اس کا احترام ہے. جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھی جائے تو یہ عدل ہے، اسی کا نام انصاف ہے، اسی کا نام احترام ہے. جس چیز کو جس جگہ سے ہٹا دی جائے یہ اس کا احترام نہیں. اگر ہم عزاداری کا احترام کرتے ہیں تو عزاداری سے اگر استفادہ کر رہے ہیں، عزاداری جس لیے ہوتی ہے اس کے لیے عزاداری کی جائے، اگر عزاداری اپنے صحیح مقصد کے اعتبار سے ہو تو یہ عزاداری کا احترام ہے. اگر عزاداری کو اگر اس کے مقصد سے ہٹا دیا جائے تو یہ عزاداری کی توہین ہے، یہ عزاداری کی توہین ہے. چاہے آپ کتنا ہی شور شرابہ کیوں نہ کریں، کتنا ہی پکارا کیوں نہ کریں، کتنا ہی داد و فریاد کیوں نہ کریں، کتنا ہی اپنے جسم کو مجروح کر لیں، لیکن عزاداری نہیں کہلائے گی. عزاداری وہ ہے کہ عزاداری جس مقصد کے لیے جناب زینب نے برپا کی تھی، اب زینب کبرا سے پوچھا جائے کہ عزاداری آپ نے کیوں قائم کی تھی، اب جناب زینب جو جواب دیں گی اس جواب کے مطابق اگر عزاداری ہوگی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ عزاداری ویسے ہو رہی ہے جیسے زینب کبرا چاہتی تھی سلام اللہ. ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اگر اپنے اعتبار سے اسے کامیاب سمجھ لیں کہ بڑی مجلس کامیاب ہوئی آج کی، کہ کس کے اعتبار سے کامیاب ہوئی، کس معیار کے مطابق کامیاب ہوئی. کامیاب عزاداری ہوئی، بہت زبردست عزاداری ہوئی، شاندار عزاداری ہوئی، یہ کس کے مطابق ہوئی؟ عزاداری ہوئی یا عزاداری کی توہین ہوئی؟ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم ہم توہین آزاد تو نہ کریں، توہین آزاداری تو نہ کریں، امام حسین کے دل کو مجروح تو نہ کریں، شہیدوں کو مجروح تو نہ کریں، شہیدوں کو تڑپائیں تو نہ، انہیں ناراض تو نہ کریں، امام حسین کی ناراضگی تو نہ مول لیں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ناراضگی نہ مول لیں کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن یہ فریاد کریں، قرآن فریاد کرے گی، شفاعت کیسے کرے گی قرآن، عالم شکایت کرے گا، مسجدیں شکایت کریں گی، زبان حال سے کہتی ہیں مسجدیں آؤ، صفے سوارو، شہ مشرقین والے ہو، سوال یہ نہیں غافل ہو تم نمازوں سے، سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو، سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو، یعنی امام حسین علیہ السلام کی پھر عزاداری کی تم توہین کر رہے ہو، نماز میں نہ آ کر عزاداری کی توہین کر رہے ہو، عزاداری سجدوں سے باقی رہتی ہے، عزاداری نمازوں کے ذریعے سے باقی رہتی ہے، نماز کے بعد تعقیبات ہوتی ہیں، بغیر نماز کے تعقیبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، واجبات کو نظر انداز کر کے مستحبات کو حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، اور وہ مستحب مستحب نہیں ہے، بلکہ اگر واجبات پر مستحبات کا اثر پڑے، ایسا مستحب کرے جس سے واجب نظر انداز ہو جائے تو وہ مستحب پر عمل کرنا حرام ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ ایسا مستحب فعل انجام دے رہے ہیں جس سے آپ واجب کو ترک کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اور کتنے لوگوں کو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، فجر سے پہلے سے تسبیح پڑھتے ہیں، ایک صاحب تھے سلوات کی تسبیح پڑھتے رہتے تھے، اذان بھی ہو جاتی تھی، نماز بھی ہو جاتی تھی، سورج بھی طلوع ہو جاتا تھا، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، تو یہ مستحب ہے، لیکن یہ مستحب جس سے واجب کو ترک کیا جا رہا ہے پھر یہ مستحب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا مستحب جس سے واجب ترک ہوتا ہے، ہاں واجب اگر ترک نہ ہو تو پھر وہ مستحب مستحب ہے، اور ایسا مستحب ہے کہ جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے، مستحب وہ ہے کہ جس کا ثواب واجب سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ثواب ملتا مستحب پہ اس وقت ہے جب واجب کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے میں کیا ثواب، اس سے زیادہ ثواب تو زیارت کرنے میں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ زیارت کا ثواب اس وقت ملے گا جب آپ واجب کو ترک نہ کیے ہوں، جان بوجھ کر واجب ہونے کے بعد واجب کو ترک کر کے اگر مستحب کیا جا رہا ہے، واجب پر اثر انداز کرنے کے لیے، واجب کو توڑنے کے لیے، واجب کو کاٹنے کے لیے، واجب کو ختم کرنے کے لیے مستحب کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ مستحب حرام کے زمرے میں آتا ہے، یعنی واجب پر عمل نہ کرنا حرام ہے، واجب کو ترک کرنا گناہ ہے، تو وہ کام کر رہے ہیں جس سے واجب ترک ہو رہا ہے تو وہ گناہ ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری عزاداری پر ہم دیکھیں کہ آیا یہ عزاداری تعقیبات نماز کا حصہ ہے یا نماز کو ختم کرنے والا حصہ ہے، اگر یہ تعقیبات کا حصہ ہے تو اس کا ثواب کوئی لکھ نہیں سکتا، اس کا کوئی شمار کر نہیں سکتا، لیکن اگر اس کے ذریعے سے اگر واجبات کو ختم کیا جا رہا ہے، ہم مجلس کیوں کرتے ہیں؟ میں ہندوستان میں بات کہہ چکا ہوں کہ ہم مجلس کیوں کرتے ہیں، کیا ہم نمازوں کو مٹانے کے لیے مجلس کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، تاکہ گلدستہ اذان سے اذان بند ہو جائے اس لیے نماز مجلس کرتے ہیں، تاکہ اذانیں بند ہو جائیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے نام خدا نعوذ باللہ مٹ جائے، کوئی نماز نہ پڑھے، اس لیے مجلس کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسی مجلس کر رہے ہیں کہ ایک لڑکا حیدرآباد میں کہہ رہا تھا کہ مجلس سے پہلے جو قیامت کا تھوڑا سا خوف تھا آج وہ بھی قبلہ نکال دیا، قیامت کے جو تھوڑا سا خوف دل میں تھا نا وہ بھی آج نکل گیا الحمد للہ, اب ذرا بھی خوف نہیں رہا قیامت. نماز کے چھوٹنے کا جو تھوڑا سا خوف دل میں ہوتا تھا آج وہ بھی ختم ہو گیا. روزہ ترک کرنے پر جو دل میں ملامت ہوتی تھی آج وہ بھی ختم ہو گئی. حج کو ترک کرنے میں جو تکلیف ہوا کرتی تھی روح کو وہ آج ختم ہو گئی. اب کبھی افسوس نہیں ہوتا حج نہ کرنے کا, زکات نہ دینے کا کوئی خوف نہیں, جہاد نہ کرنے کا کوئی خوف نہیں, امر بالمعروف کا کوئی خوف نہیں, قرآن کی تلاوت نہ کرنے کا کوئی خوف نہیں, کسی چیز کا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ کہہ دیا گیا کہ اب اللہ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. جب اللہ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو اس سے مانگے گا کون؟ مانگا اس سے جاتا ہے اس کے پاس کچھ ہوتا ہے. کہ اللہ تو ریٹائرڈ ہو چکا ہے نوز باللہ, اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو لوگوں نے پوچھا پھر کچھ ہے نہیں تو وہ کرتا کیا ہے اس وقت؟ کرتا کیا ہے؟ تو کیا کرتا یہ ہے کہ تسبیح پڑھتا ہے, ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی, اللہ تسبیح پڑھتا بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ مجلسیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ دین مٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں یا بقائے دین کے لیے کی جا رہی ہیں؟ پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے نا. یہ مجلسیں کچھ چیزوں پر ہم نتیجے پہ پہنچیں گے ایک ایک کر کے, اور پھر اس پر ذمہ داری ہماری یہ ہوگی کہ اس پر ہم عمل کریں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. ایک ایک نتیجے پر ہم پہنچے اور اپنے ذہن پہ زور دیں کہ ہم یہ مجلس کیوں کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت ہو رہا ہے ایسا ہمارے معاشرے میں کہ مجلس کے ذریعے سے ہم اذانوں کی توہین کر رہے ہیں, ممبروں سے توہین اذان کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز خزا ہو سکتی ہے, مجلس کو خزا مت کرو. یعنی مجلس کی آڑ میں, مجلس کا سہارا لے کر, مجلس کے پیچھے چھپ کے مجلس کو ڈھال بنایا جا رہا ہے کہ مجلس کے پیچھے چھپ کے تیر چلاتے ہیں نماز کو, تیر چلاتے ہیں اذانوں پر اور آگے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں سنگر کے پیچھے, مجلس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس کو ہتھیار بنا کر, مجلس کو تیز تلوار بنا کر اس سے نماز کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس تلوار سے نماز کا گلا کٹے گا تو خون کس کا بہے گا؟ سوال یہ ہے. انشاءاللہ یہ مطالب آئیں گے آپ کے ساتھ, اس تک ہم پہنچیں گے تو بہت ہی عجیب نتیجے نکلیں گے ہمارے سامنے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں, خون ہم کس کا بہا رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا, ہم توہین کس کی کر رہے ہیں یہ سمجھ میں آئے گا, عزاداری سے نقصان کس کو پہنچا رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہمارے پاس آ گئی ہے لیکن ہم اسے سنبھال نہیں پا رہے ہیں. بے دینوں کے ہاتھ میں, نا فہموں کے ہاتھ میں, ہم جیسے جاہلوں کے ہاتھ میں, ہم جیسے نا عاقبت اندیش لوگوں کے ہاتھ میں عزاداری جیسی نعمت آ گئی ہے, ہم اسے کہاں رکھیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کا مقام کہاں ہے اسے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسا گلدستہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ اب اسے کہاں رکھا جائے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اسے تاج کی زینت بنا دیں, اسے شوکیز میں لے جا کے رکھ دیں, اسے کہاں رکھیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عزاداری کو ہم سڑک پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں, عزاداری کو ہم کہاں رکھ رہے ہیں اس کا ہم کو کوئی احساس نہیں ہے. عزاداری کتنی قیمتی چیز ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. پہلے ہم اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر قیمتی چیز ہے, اس سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کے ذریعے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے, یہ ہمیں کیا دے سکتی ہے, اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مگر اس کے لیے پہلے عزاداری کو اس کی اپنی جائگاہ دینے کی ضرورت ہے. جس جگہ پر عزاداری کو رکھنا چاہیے پہلے اس کو اس کی جگہ تو دیجئے, عزاداری کو اس کا مقام تو دیجئے, توہین عزاداری تو مت کیجئے. کل میں نے آپ کے سامنے شعر سنایا نا خواجہ نوری صاحب کا کہ کیسے کیسے لوگ ممبر پر نظر آنے لگے, زیر ممبر بیٹھیے توہین ممبر دیکھیے, تو ممبر کی توہین ہو رہی ہے. فرش عزا کی توہین ہو رہی ہے. تو اس توہین کو کیسے بچایا جائے, یعنی اس کو اس کا مقام کیسے دیا جائے, عزاداری کی حرمت کو کیسے بچایا جائے, حرمت کو کیسے بچایا جائے کہ عزاداری کی حرمت پامال نہ ہو, اسے اس کا صحیح مقام مل جائے, تب کہیں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. جب اس کا ہم اس کا صحیح مقام دیں گے تب اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اگر ہم اسے اس کا مقام نہیں دیں گے تو پھر عزاداری ہمیں فیض نہیں پہنچا سکے گی جب اس کی ہم توہین کریں گے. تو کس کس طرح سے توہین ہو رہی ہے, آپ دیکھیے کہ کل میں کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو مقام تدریس کا ہے, درسگاہ کا ہے, پروفیسر کی جو جگہ ہے, اتنی جگہ کے لیے بھی ہم قائل نہیں ہیں ممبر کے لیے. ممبر کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس پر پروفیسر کو بلایا جائے, ایک استاد کو بٹھایا جائے, اس حد تک بھی ہم قائل نہیں ہیں حرمت ممبر کے, یعنی درسگاہ کے برابر نہیں سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ویلو ہمارے پاس نہیں ہے ممبر کی جو درسگاہ کی جو ویلو ہوتی ہے, جو مقام درسگاہ کا ہوتا ہے, مسند درس کا جو مقام ہوتا ہے وہ ہم نے ممبر سے الگ رکھا ہے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مسند درس پر بیٹھا کرتے تھے وہی ممبر پر آیا کرتے تھے. ممبر اور درسگاہ ہمارے پاس الگ نہیں ہے, اسی لیے کہا گیا کہ منابرنا مدارسنا, کہ ہمارے ممبر ہماری درسگاہیں ہیں, کیونکہ یہ درسگاہ سے ہٹ کر نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں, شاید یہاں بھی کہا ہوگا کہ اگر کسی سے کہا جائے علامہ اقبال پہ گفتگو کیجیے تو سب پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن امیر المومنین پر اگر کہا جائے, موضوع دیا جائے کہ سب بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, بچے تیار ہو جائیں گے, خواتین, بچے, بوڑھے سب کہیں گے, کیونکہ وہ شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ علی کو جانتا ہے, ہم سب علی کو پہچانتے ہیں, اقبال کو نہیں پہچانتے مگر علی کو ضرور پہچانتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو کیا کوئی جان سکتا ہے؟ اگر جانا ہے ہم نے تو کہاں سے جانا ہے؟ درس سے سیکھا ہے, ان کے فضائل کو درس میں پڑھا ہے, یا پھر ان ممبروں سے حاصل کیا ہے جہاں اساتید سے ہم نے سنا ہے, استادوں سے سنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک ذاکر صاحب ایسا پڑھتے ہیں, تو جب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح نہیں پڑھائے ہیں تو پھر آپ نے بٹھایا کیوں ہے؟ پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے یہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کی سازشیں اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کو میں حوالے دوں گا کہ عزاداری کو مٹانے کے لیے اور عزاداری کی عظمتوں کو کم کرنے کے لیے کون سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. عزاداری ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, ایک بہت بڑا موضوع ہے. عزاداری کے بارے میں ہمیں جاننا اور دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دوستوں نے کس طرح سے عزاداری کا احترام کیا اور احترام کرنے کے نتیجے میں انہوں نے کیا حاصل کیا, اور دشمنوں نے توہین کر کے کیا گنوایا, اور ملت کو کس طرح سے محروم کر رہے ہیں, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اس کی جائگاہ کا تعین ہونے کی ضرورت ہے. جو پیش نماز کے میں نے کل بھی یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی جو ادھوری رہ گئی, میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیش نماز کے جو شرائط ہیں وہ شرائط بھی ہم ممبر کے قائل نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ توہین کرتا جا رہا ہے ممبر کی. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل سنت نے بھی ممبر کی عظمت کو باقی رکھا ہے, وعظ اور نصیحت کی اہمیت کو باقی رکھا ہے, اگرچہ کہ نمازوں کی توہین کے تھوڑے سے مرتکب ہو رہے ہیں لیکن ممبر کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے. ہمارے پاس ممبر کی جو عظمت گھٹ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو شرائط ہمارے پاس پیش نماز کے ہیں وہ شرائط کے لیے بھی ہم قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں مولانا ہے تو نماز پڑھائیے, قبلہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں اور ذاکر صاحب آئے ہیں وہ مجلس پڑھیں گے. کیونکہ مولانا کو کیا آتا ہے مجلس پڑھنا؟ آتا ہے مولانا آپ کو مجلس پڑھنا؟ ان کی طرح تو نہیں آتا ہے. اور آپ نے گجراتیوں کا نام سنا ہے فوجوں کا؟ اگر آپ فوجوں کے سامنے کہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باپو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. وہ تکلف تعارف نہیں سمجھتے. گجراتی لوگ تعارف تکلف نہیں سمجھتے. اگر کوئی گجراتی آپ سے پوچھے, کوئی خوجہ مجھ سے پوچھے مولانا آپ کو مجلس پڑھنا آتا ہے, تو کیا کہنا پڑے گا ان کے سامنے؟ بہت اچھا آتا. تو باپو خود کہہ رہا ہے کہ اسے بہت اچھا. اگر وہ کہے کہ آپ کو مجلس پڑھنا آتا ہے, مجھے کہاں, تو کہے باپو خود کہہ رہا ہے کہ اسے نہیں آتا ہے. تو تکلف تعارف نہیں سمجھتے. تو کبھی ذاکر صاحب سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو مجلس آتی ہے, کیوں نہیں آتی, تو پھر آئیے ممبر پہ. اور مولانا صاحب کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھانا ہے. ذاکر صاحب کا کام کیا ہے؟ تقریر کرنا. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, اس کا فیصلہ ابھی کرنا ہے. یہاں پر یہ ایک ایک مسئلہ ہمیں حل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیا صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, اس کے اوپر ایک تحلیل کریں. اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو آپ لکھ کے دیں. میں یہ مجالس چونکہ جو ہیں دو طرف ہی ہو رہے ہیں اور ہم کو ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ہو رہے ہیں, تو ہمیں یہاں طے کرنا ہے کچھ مسائل کو, اور پھر یہی بات جو ہے پھیلائی جائے گی بعد میں. لیکن یہاں پر پہلے طے کر لیا جائے کہ آپ مومنین کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں. کیونکہ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہماری روایتیں کیا کہتی ہیں, شیعہ فقہ میں کیا ہے مسائل. ایسا نہیں ہے کہ منبر کے مسائل بیان نہیں کیے گئے ہیں فقہ تشیع میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ہے کہ جو شرائط نماز کے لیے, پیش نماز کے ہمارے پاس بیان کیے جاتے ہیں, وہی شرائط ہے منبر پر آنے والے کی. چنانچہ ہمارے پاس ہماری فقہ یہ کہتی ہے کہ نماز جمعہ میں جو شخص خطبہ جمعہ دے گا وہی نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے. ایسا ہمارے پاس جائز نہیں ہے, یعنی نماز نامکمل ہے اگر کوئی شخص نماز کوئی پڑھائے اور خطبہ کوئی دے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خطبہ میں دوں گا, مولانا آپ نماز پڑھا دیجئے, یہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے پاس. کیونکہ وہی شخص جس نے خطبہ دیا ہے وہی نماز پڑھے گا نماز جمعہ کے میں, یہ شرط ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو خطبے ہوتے ہیں جمعہ کے, وہ نماز سے پہلے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دو خطبے ہیں وہ اذان کے بعد ہوتے ہیں, ظہر کے بدلے میں. تو لہذا چار رکعت کی جگہ پر دو رکعت کے بجائے دو خطبے ہوتے ہیں. یہ جو دو خطبے ہیں وہ دو رکعت نماز کے بجائے ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو خطبے ہیں یہ وہی دے گا, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ دو رکعت نماز ظہر کی میں پڑھاؤں دو رکعت آپ پڑھائیں. ہو سکتا ہے ایسا کہ چار رکعت نماز کے لیے دو پیش نماز ہوں, کہ دو رکعت پڑھا کے آپ ہٹ جائیں اس کے بعد دو رکعت کوئی اور پڑھے؟ یہ وہ صورت میں ممکن ہے کہ جس وقت جو ہے پیش نماز کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو, ہے نا. تو یہی ہے کہ خطبہ تو وہی دے گا جو نماز پڑھائے گا, ایک ہی شرائط ہے. تو کم سے کم ہم کو وہ شرائط پر متفق ہونا پڑے گا, کیونکہ ہم نے شرائط نماز کی حفاظت کی ہے جو کہ اہل سنت نے اس کی رعایت نہیں کی. ہم نے عادل ہونے کو شرط رکھا, ہم نے آزاد ہونے کو شرط رکھا, غلام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے. حکومت اگر متعین کرے کسی کو اور اس کا وہ غلام ہے ڈیوٹی انجام دیتا ہے, مسجدیں سرکاری نہیں ہوتی ہیں اور پیش نماز سرکاری نہیں ہوتا ہے. اگر پیش نماز سرکاری ہو تو پھر وہ غلام ہو جاتا ہے, جو غلام ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. جبکہ سعودی عرب میں جتنے ائمہ جمعہ ہیں سب غلام ہیں, وہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں, جب وہ نہیں آتے ہیں تو کوئی دوسرا پڑھا نہیں سکتا ہے. اور جو خطبہ لکھا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے, اسی لیے کویت میں جو ہے وہ جمعہ نہیں ہوتی ہے. کیوں جمعہ نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ہماری فقہ میں جائز نہیں ہے. مشکل ہماری فقہ کی ہے کہ اگر کوئی ہمیں خطبہ لکھ کے دے حکومت کی طرف سے اور ہم اس کو پڑھ دے تو ہماری نماز چلی جاتی ہے. تو ہم نے نماز کی حرمت کو شیعوں نے محفوظ رکھا ہے, اور یہی حرمت عزاداری کی بھی ہمارے پاس تھی, لیکن کچھ لوگوں نے عزاداری کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ عزاداری کا فیصلہ ہم کریں گے. اور فرمایا آپ نے, یعنی بانی مجلس کہتا ہے میں فیصلہ کروں گا کس کو پڑھانا ہے کس کو نہیں پڑھانا ہے, میں فیصلہ کروں گا, میری مجلس ہے. مجلس اگر امام حسین کے نام سے ہو رہی ہے تو پھر آپ کی مجلس کیسے ہوئی؟
تو مجلس آپ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ حیدری
یا حیدری
نعرہ خوشنودی محمد والے محمد بوالے برن صلوات
صلی اللہ محمد والے محمد.
مجلس کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ عبادت ہے, اور عبادت شرائط پروردگار کے ساتھ ہوں گے. جو شریعت کے شرائط ہیں اس شرائط کے مطابق ہوں گے, اس شرائط سے ہم ہٹ نہیں سکتے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا مسجد بنا کے کہ یہ مسجد میری ہے اور وہاں پہ تختی لگا دے کہ میری مسجد ہے آپ نہیں آ سکتے ہیں. اور چونکہ میری مسجد ہے میں تعین کروں گا کہ کون یہاں پہ پیش نماز ہو سکتا ہے, میں داڑھی منڈے کو پیش نماز بنا دوں گا میری مرضی ہے, غلام کو بناؤں گا میری مرضی ہے. آپ کو معلوم ہے کچھ شیعوں میں کچھ ایسا بھی گروپ ہے جو داڑھی منڈا نماز پڑھاتے ہیں. معلوم ہے میں ایک مسجد میں گیا بامبے میں, سجدے کے تھے سب کچھ تھا وہاں پر, مگر نماز پڑھانے والے داڑھی منڈے تھے. میں نے پوچھا یہ کیسے, تو کہا کہ نہیں ہمارے پیر صاحب خود بھی داڑھی نہیں رکھتے, ہم پیر کے ماننے والے, پورے اثناشری ہیں لیکن ہم پیر صاحب کے ماننے والے ہیں. اب ان کا میں نام نہیں لوں گا, پیر صاحب کا گجرات کی بات ہے, تو گجراتی لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں, ان کے پیر صاحب کی طرف سے اجازت ہے. اور بعد میں پتا چلا کیوں ایسی اجازت دی گئی تھی. بہرحال لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری مسجد ہے ہم تعین کریں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. مسجد آپ کی ملکیت نہیں بن سکتی ہے, مسجدیں آپ کی نہیں ہو سکتی ہیں. میں ہندوستان میں بات کہیں کہا تھا, شاید کلپ ہو اس کی, کہ ممبر پر آنے والوں نے زاکرین کے جب آپ نے حوالے کر دیا شریعت کو عزاداری کو, تو شریف مسائل بھی وہ ممبر سے بیان کرتے ہیں, فتاوے بھی دیتے ہیں ممبروں سے. یعنی خطیب لوگ ممبر سے زاکرین فتاوے دیتے ہیں جس طرح سے, اور کہتے ہیں کون سا فتوا صحیح ہے میں بتاؤں گا, کون مجتہد غلط ہے میں بتاؤں گا آپ کو, اور کون سا فتوا صحیح ہے میں بتاؤں گا, اور میں ثابت کروں گا. ثابت کیسے کریں گے؟ تو میں ثابت کروں گا, اور ثابت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہاتھ پہ لال دھاگا باندھنا مستحب ہے یا واجب ہے, یہ میں ثابت کروں گا, میں ثابت کر کے بتاؤں گا, قرآن کی آیتوں سے ثابت کروں. تو مطلب اجتہاد کرتے ہیں ممبر پر. جب ان کے حوالے دین کیا گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ پلٹ کے جب آپ دیکھتے ہیں واپس مجلسوں میں آتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدیں بک چکی ہیں. معلوم اب شیعوں کے ہاتھ سے مسجدیں نکل چکی ہیں, کیونکہ خطیبوں نے کیا کیا, مسجدوں کو بیچ دیا. معلوم ہے آپ کو, آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ مسجدیں بک چکی ہیں ہمارے ہاتھ سے, خدا نعوذ باللہ خدا کو بھی بیچ دیا. معلوم ہے آپ کی طرف سے, کیونکہ آپ کی نمائندگی میں آپ نے نمائندہ بنایا تھا, آپ کی نمائندگی میں خدا کو بیچ دیا, نمازوں کو بھی بیچ دیا, شریعت بھی بیچ دیا. اب سنیں گے آپ اس کی تشریح. کہتے ہیں کہ امام بارگاہیں ہماری ہیں, مسجدیں تمہاری ہیں, مجلسیں ہماری ہیں, نمازیں تمہاری ہیں, امام بارگاہیں ہماری ہیں، مسجدیں تمہاری ہیں، حسین ہمارے ہیں، خدا تمہارا ہے، بک گیا نا سب کچھ، 50-50 ہو گیا، آدھا آدھا ہو گیا، آدھا آپ کا آدھا ہمارا، یہ ہمارے ہیں یہ آپ کے، خدا آپ کا ہے، حسین ہمارے، تو اب کیا کہا؟ اور کچھ شورا کو بھی ملا لیا انہوں نے ساتھ میں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، مدد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، جسے خدا نہیں دے گا اسے حسین دے دیں گے، شعر ہے یہ، جسے خدا نہیں دے گا اسے حسین دے دیں گے، یعنی جس کو تمہارا خدا نہیں دے گا اس کو ہمارے حسین دے دیں گے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد اب آپ آئیے مسجدوں کے بارے میں، کہتے تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، میرا حسین، تمہاری مسجدیں، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، شعر ہے نا یہ پورا، میں اپنے سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، شعر ہے، شاعر نے کہا ہے، اور لوگوں نے سنا ہے، داد مل چکی ہے اس شعر کے اوپر، یعنی لوگوں سے تصدیق لی جا چکی ہے کہ ہم نے مسجدیں بیچ دی ہیں، مسجدیں ہماری بک چکی ہیں، آپ اسے الحمدللہ کہیں یا استغفراللہ کیا کہیں کہ مسجدیں بیچ دیا ان لوگوں، چنانچہ بابری مسجد کا مسئلہ ہائی کورٹ میں، جب الہ آباد سنی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، تو جب سنی ہائی کورٹ کو جب بابری مسجد کی جب تحلیلیں شروع ہوئی اور جب پورا اس کی تاریخ نکالی گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ بابری مسجد کو ایک شیعہ میر صاحب نے بنایا تھا، تو دلی ہائی کورٹ کا ایک وکیل کہتا ہے کہ سنیوں کا لڑنے کی کیا ضرورت ہے بابری مسجد کا کیس، جب تک شیعہ نہیں آئیں گے ہم جو ہے کیس میں لڑیں گے نہیں، کہ یہ تو مسجد شیعوں کی ہے، شیعہ آ کے کلیم کریں، شیعہ آ کے رٹ داخل کریں، شیعہ کہیں کہ ہماری مسجد ہے، یہ تو مسجد شیعوں کی ہے، سنی کیوں آ رہے ہیں لڑنے کے لیے؟ تو اب اس مسئلے پہ اہل سنت نے شیعوں علماء سے کہا کہ آپ بھی کچھ بیان دیجئے، تو ہماری طرف سے اچھے جو صحیح اہم شخصیتیں تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے مسجد ہماری اور تمہاری نہیں ہوتی، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں پڑھنے والے شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، سنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں سنی اور شیعہ کی نہیں ہوتی ہیں، تو مسجدوں کا سودا ہو گیا، اسی لیے مسجدوں کی توہین کی جاتی ہے، یہ سمجھ کے کہ مسجدیں ہماری تھوڑی ہیں، یہ تو سنیوں کی ہوتی ہیں، ہر مسجد سنی کی ہوتی ہے چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ بنائے، اسی طرح سے نمازوں کے لیے کہا گیا کہ نمازیں ہماری نہیں ہیں، اسی لیے جم کے توہین کی جاتی ہے کہ نمازیں کیا بخشوائیں گی، پڑھتے رہو لاکھ نماز کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ نمازوں کو بیچ دیا ہے ذاکرین نے، نمازیں بک چکی ہیں، اب آپ کہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو کہیں آپ آزادار ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی تھوڑی ہے یہ نماز، آزاداری آپ کی ہے جس سے وہ محروم ہیں، لہذا آپ ان کے حوالے کر کے بتاؤ کہ یہ اگر ارزش والی چیز ہوتی تو ہم بھی کیے کرتے عمل اس پر، یہ بے ارزش چیز ہے نعوذ باللہ، اگر یہ کریں گے تو گویا ان کی ملکیت پر قبضہ کیے جیسی، وہ چیز جو ہم نے بیچ دی ہے پھر وہ چیز کو ہم گویا حاصل کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا غضب ہو چکا ہے بر صغیر میں کہ یہ ساری چیزیں الگ کی جا چکی اور بیچی جا چکی ہیں باقاعدہ، اب اسے دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مجلسیں بھی ہماری ہیں، نمازیں بھی ہماری ہیں، امام بارگاہیں بھی ہماری ہیں، مجلسیں اور مسجدیں بھی ہماری ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، خدا بھی ہمارا ہے، صلوات پڑھو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتنا دردناک سانحہ ہے کہ اسی مجلسوں کی آڑ میں، لیکن اتنا کچھ ہوتا رہا، عزادار غافل رہا، عزاداروں کی غفلت کی وجہ سے دین اور شریعت بکنے لگی۔ اور اس طرح سے ممبر کو تقسیم کر دیا گیا، ممبر کو محراب سے الگ کر دیا گیا، امام حسین کو خدا سے الگ کیا جانے لگا، اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دیا گیا۔ اب بتائیے کسی مجلس میں، پاکستان میں، نشتر پارک میں، کہیں پر بھی بڑی سی بڑی مجلسوں میں، اب مجھے پتا نہیں، پہلے تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ مجلس کا آغاز قرآن سے ہوا ہو، قاریان قرآن کو بلایا گیا ہو، ابتدا قرآن سے ہو، یعنی مجلس کا رشتہ قرآن سے توڑا گیا ہے باقاعدہ۔ اور ممبر پر قرآن نہیں کھولی گئی ہے، مجلسوں کا رشتہ، امام حسین کا رشتہ قرآن سے الگ کیا گیا ہے، امام حسین کو قرآن سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ امام بارگاہ کو جیسے مسجدوں سے الگ کیا گیا، نمازوں کو جیسے مجلسوں سے الگ کیا گیا کہ مجلس کرنے والے نماز نہیں پڑھتے، یہ جو تفریق ہوئی ہے، یہ تفریق ہوتے 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ اہل بیت کو قرآن سے الگ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ اب نہج البلاغہ کو امیر المومنین سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہدایت کو امام حسین سے الگ کرنے، دین کو امام حسین سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت کو امام حسین سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حسین الگ ہے، شریعت الگ ہے، یہاں مجلسوں میں شریعت نہیں چلتی، عزاداری میں شریعت نہیں چلتی، عزاداری کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، عزاداری کا تعلق اصول دین سے ہے، حسین اصول دین میں، میں پوچھتا ہوں توحید کس میں ہے، پھر نمازیں کس میں ہیں، نمازوں میں بھی شریعت کام نہیں کرنا چاہیے، نمازیں اللہ کی ہیں نا، اور اللہ اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے، اصول دین میں ہے نا اللہ، توحید تو اصول دین میں ہے نا، امام حسین اصول دین میں، فروع دین میں، اصول دین میں، تو جب اصول دین میں ہے تو مجلسیں بھی اصول دین میں داخل، جب مجلسیں اصول دین میں داخل کر دی تو نمازیں بھی اصول دین میں داخل کر دو، اصول و فروع کا فرق نہیں معلوم ہے، فروع کا تعلق عمل سے ہے، اصول کا تعلق عقائد سے ہے، جو بھی عمل میں آئے گی وہ چیز فروعات میں ہوگی، اس کے لیے شرعی حکم ہوگا، عبادت ہے تو عبادت کے شرائط ہے، اگر مجلس عبادت ہے تو اس کے شرائط ہیں، اس کے آداب ہیں، مجلس کی آداب ہے، فرش عزا کے آداب ہیں، فرش عزا کی اہمیت ہے، فرش عزا کی عزت ہے، فرش عزا کی آبرو ہے، فرش عزا وہ قیمتی شے کا نام ہے کہ اس پر ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، ادب سے پاؤں رکھنا، احتراماً سر جھکا دینا، صفے ماتم پہ بکھری ہے جاگیر زینب، ادب سے پاؤں رکھنا، احتراماً سر جھکا دینا، صفے ماتم پہ بکھری ہے جاگیر سے، تو یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ جناب زینب کی ملکیت ہے، یہ عزائے حسین ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کی ہدایت سے قائم ہوئی ہے، امام صادق کی سفارشات سے قائم ہوئی ہے، اس کے ائمہ نے عزاداری کی ہے باقاعدہ، اور عزاداری کر کے اس کے اصول بتائے ہیں، اس کے قواعد بتائے ہیں، اس کا مقصد بتایا ہے، اس کا ہدف بیان کیا ہے، اور خود کر کے بتایا ہے، اور ناقص عزاداری ائمہ نہیں کرتے، کوئی چیز کو ناقص نہیں پیش کرتے، ان کے اصحاب، ان کے انصار، ان کا خاندان سب مل کر انہوں نے عزاداری کی ہے، اور عزاداری ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں تو ہر روز دیکھی گئی، سید سجاد تو ہر روز کے عزادار تھے، ایسا نہیں کہ محرم کے عزادار ہیں، ربیع الاول میں عزادار نہیں ہیں، ربیع الثانی میں عزادار نہیں ہیں، ایسی عزاداری چوتھے امام نے نہیں کی کہ حسین کو بھلا دیں اور کہیں کہ اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے. نہیں, حسین تو ہمارے گھر سے جاتے ہی نہیں ہیں کہ واپس, ہم نے حسین کو رخصت کب کیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے؟ ہم حسین کو الوداع کیسے کرتے ہیں؟ حسین اگر الوداع ہو جائیں تو دین رخصت ہو جائے گا. حسین اگر الوداع ہو جائیں, ہمارے دلوں سے اگر حسین نکل جائیں, ہمارے ذہن سے حسین نکل جائیں, ہمارے عزا خانوں سے حسین نکل جائیں, ہمارے گھروں سے حسین چلے جائیں, تو ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے, ہمارے دل ویران ہو جائیں گے, ہمارے عزا خانے ویران ہو جائیں گے, ہماری آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے کیا کیا, ودا کر دیا حسین ابن علی کو. یہ نادانی کی وجہ سے ہوا عزیزان گرامی. میں نہیں کہتا کہ یہ سب سازش ہوئی ہے, بلکہ کچھ نادانیوں کی وجہ سے بھی ہوئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. نادان دوستوں نے جو ضربہ پہنچایا ہے, دوستوں نے جو ضربہ پہنچایا ہے, وہ دشمنوں سے کہیں زیادہ سنگین ہے. باقاعدہ عزاداری کی توہین ہوئی ہے, ہو رہی ہے عزاداری کی توہین, اور دل زینب کو تڑپایا جا رہا ہے, اور خونہائے شہدا کو رائگاں کیا جا رہا ہے. کم سے کم امام حسین کی ان بچوں پہ ترس کھاؤ جس کی عزاداری ہے, اس مظلوم بہن کی حرمت اور اس مظلوم بہن پر ترس کھاؤ کہ جس نے کس مقصد کے لیے مجلس عزا قائم کی تھی. اگر ان معصوم بچوں پر اگر رحم آتا ہے آپ کو, تو عزاداری کی توہین مت کیجیے, عزاداری کی بے حرمتی مت کیجیے. اگر آپ کو امام حسین کے مظلوم بچوں کا رحم آتا ہے, اتنی بڑی قربانی بغیر مقصد کے دے دی گئی, اتنی بڑی قربانی, اتنی بڑی عزاداری جو قائم کی گئی ہے, ہمارے ائمہ نے جو خون جگر اور حکومتوں سے ٹکرائے, طاقتوں سے ٹکرائے, عزاداری کو جو بچایا, محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا, اس لیے پہنچایا کہ ہمارے ہاتھوں سے عزاداری ضائع ہو جائے. کس مشکلات سے عزاداری ہم تک پہنچی ہے, کن مصائب سے گزر کے عزاداری ہم تک پہنچی ہے, اس کا کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ کبھی بیٹھ کے ہم نے غور بھی کیا؟ حقائق کو ہم نے واہوا کی آوازوں میں اڑا دیا, حقیقتیں ہمارے گوش گزار نہ ہو سکی, ہم نے کبھی اسے ماننے کی کوشش نہیں کی, کبھی تسلیم کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ آوازوں اور پکاروں میں ہم نے عزاداری کو ہواؤں میں اڑا دیا, ہم نے مذاق میں اڑا دیا, ہم نے ہنسی اور دلگی میں پوری مجلس ختم ہو گئی, اور ہنسی اور دلگی ہوتی رہی, مسخراپن ہوتا رہا, انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا, رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا, نمازوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا, اور اذانوں کی توہین ہوتی رہی. عزیزان گرامی, دل زینب پہ کیا گزر رہی ہے, سید سجاد کے قلب پہ کیا گزر رہی ہے کہ 1400 برس کے بعد یہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہونا چاہیے تھا, یہ معاشرہ ایسے ہو کہ ایک نئی کربلا برپا ہو سکے, یا لیتنی کنت معکم کی تفسیر ہو سکے. ابھی حسین زندہ ہے, ابھی حلمن کی آواز آنے والی ہے, آ رہی ہے, کوئی سننے والا ہو تو آواز آ رہی ہے. اگر قرآن کی آیتوں کو پھاڑا جا رہا ہے, اگر قرآن کے اوراق کو پھاڑا جا رہا ہے, قرآن اگر جلائی جا رہی ہے, تو ہل من ناصر ینصرنی کی آواز آج بھی گونج رہی ہے فضاؤں میں. قرآن نہیں پکار رہا ہے, حسین آواز دے رہے. مسجدیں نہیں آواز دے رہی, حسین آواز دے رہے. یہ گلدستے عزاں پر مؤذن نہیں پکار رہا ہے, حسین کی آواز آ رہی ہے, حسین پکار رہی ہے. وقت کا حسین موجود ہے, ہمیں تیاری کرنا ہے, وہب بننے کی تیاری کرنا ہے, مسلم ابن اوسجا بننے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے, کیونکہ تیر آنے والے ہیں امام حسین پر. وقت کا حسین, وقت کے حسین کے قلب پر تیر بارانی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پھر اب روکنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سعید کی ضرورت ہے, اس کے لیے جانساروں کی ضرورت ہے. تو جانسار کہاں سے آئیں گے, کہاں بنیں گے جانسار, جانسار کہاں بنائے جاتے ہیں؟ اسی مجلس عزا میں بنائے جاتے ہیں, اسی فرش عزا پہ تربیت ہوتی ہے, اسی فرش عزا سے محبین حسین پیدا ہوتے ہیں, محبین اسلام پیدا ہوتے ہیں, محبین شریعت پیدا ہوتے ہیں. یہ مجلسیں بہت قیمتی ہیں, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اسے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے غافلوں کے, جاہلوں کے, بدکاروں کے, مذاق اڑانے والوں کے, شریعت کو روندنے والوں کے, شریعت پامال کرنے والوں کے حوالے مجلسیں نہیں ہو سکتی ہے, عزاداری ان کے حوالے نہیں کیے جا سکتی ہے. عزاداری کا تحفظ ضروری ہے, تحفظ عزا کے لیے اس وقت قیام کی ضرورت ہے, اس وقت جہاد کی ضرورت ہے, تحفظ عزا کو بچانے کی ضرورت ہے. جب عزاداری بچ جائے گی تب آپ کو اس کے نتائج سامنے آئیں گے. عزیزان گرامی, یہ جناب زینب کی امانت ہے, اور زینب کس حوصلے اور کس ہمت کا نام ہے. امام حسین نے جناب زینب کو سنبھالا ہے کربلا میں, اور جناب زینب در حقیقت پردو ہے حسین ابن علی کی. حسین نہ تھے تو زینب حسین بن کے اٹھی. جناب زینب شب عاشور غش کھائی تھی تو امام حسین نے کہا, بہن زینب آج کے بعد پھر تمہیں غش نہیں کھانا ہے, اس لیے کہ اب میں تمہیں سنبھال رہا ہوں. حسین ہے نا, حسین ہے جو تمہیں سنبھال رہا ہے. بہن زینب یہ شب عاشور ہے, آج تم شب عاشور کو اگر بے ہوش ہو رہی ہے سن کر کہ کل تمہارا بھیا تم سے جدا ہو جائے گا, جس وقت میں رخصت آخر کے لیے آؤں گا تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ آج تو تم صرف اتنا سن رہی ہو نا کہ کل علی اکبر ہم سے جدا ہو جائیں گے, کل قاسم ہم سے جدا ہو جائیں گے, کل ام فروہ کی آغوش خالی ہو جائے گی, کل ام رباب کا بیٹا شہید ہو جائے گا, تو تمہیں اس بات پر غش آ رہا ہے, اس بات پر تم غش کھا رہی ہو. بے ہوش ہو گئی زینب کی اس لیے کہ میرا ماجایا کل مجھ سے جدا ہو جائے گا, کہ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب کل ہماری جدائی ہو جائے گی اور ہم کل تم سے جدا ہو جائیں گے. یہ اس لیے کہ زینب نے وہ دن نہیں دیکھا تھا جس دن امام حسین سے ان کی جدائی ہوئی ہو, جس دن زینب حسین سے الگ ہوئی ہو, ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک ہی مرتبہ زینب بے ہوش ہوئی شب عاشور, اس کے بعد جب جس وقت غش کھانے کے مرحلے تھے اس وقت زینب غش میں نہیں آئی, کیونکہ امام حسین سے وعدہ تھا کہ بہن زینب کل جب صبح ہوگی تو پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا, لاشیں لانا میرا کام ہے, خیمے میں بیویوں کو سنبھالنا یہ تمہارا کام ہے, اگر تم بے ہوش ہو گئی تو پھر ام رباب کو کون سنبھالے گا, ام لیلہ کو کون سنبھالے گا, ام کلثوم کو کون سنبھالے گا, بیویوں کی نگہبانی کون کرے گا, بیویوں کا نگہبان کون ہوگا؟ تمہیں برداشت کرنا ہے, کل تمہیں دیکھنا ہے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی, تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہے بہن زینب. تو زینب نے وعدہ کیا, ہاں بھیا میں وہ منظر دیکھوں گی لیکن ہوش میں رہوں گی. ہوش نہیں کھوئے گی زینب, کل کا دن جب آئے گا تو لاشیں دیکھے گی لیکن کسی لاش پہ زینب بے ہوش نہیں ہوگی. یہی ہوا کہ لاشیں خیمے میں آتے رہے اور جناب زینب غش نہیں کھائی, بے ہوش نہیں ہوئی, یہاں تک کہ شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ جس کا ہر لمحہ غش کھانے والے لمحے تھے, بے ہوش ہو جانے والے لمحے تھے, وہ منظر کی جس کا تصور زینب نے نہیں کیا تھا, وہ جب وہ ہونے لگا کہ جس کا تصور نہیں کیا گیا تھا, جب شہادت عظمائے حسین کے بعد جب زینب دیکھ رہی تھی کہ خیام میں آگ لگی ہے, بیمار کا بستر جل رہا ہے, جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے اور ہوش نہیں کھوتی ہے زینب, بچے لاشوں سے لپٹ کے رو رہے ہیں لیکن زینب بے ہوش نہیں ہو رہی ہے, بلکہ
بچوں کو اٹھا رہی ہیں، حوصلہ دے رہی ہیں، لاشوں سے چمٹے ہوئے بچوں کو لاشوں سے الگ کرنا یہ زینب کا کام تھا، بیویوں کو سہارا دینا یہ زینب کا کام تھا۔ یہ جناب زینب کہیں کی ہمت تھی، جوان بیٹے کو سنبھالنا یہ زینب کبرا کا کام تھا، بکھری ہوئی امانت حسین کو یکجا کرنا یہ حسین کی بہن زینب کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ جب بی بی نے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کے درمیان جب ایک بچی نظر نہیں آئی تو ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی زینب مقتل میں پکار رہی تھی، کوئی آواز نہیں آئی، زینب گودال قتلگاہ تک پہنچ گئی جہاں حسین ابن علی کا لاشا تھا، لاشے سے چمٹی ہوئی بچی کو اٹھا کے کہا بتائے کس کا لاشا ہے؟ تو کہا یا آقا حسین کا لاشا، میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ کہا تم نے کیسے پہچانا؟ تو آواز آ رہی تھی نہیں آئی۔